اسی طرح بعض اوقات ہم بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہم جیسے چاہیں کہیں جو چاہیں حکم منوائیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی شادیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کا معاشرہ ڈیولپ ہو چکا ہے، جو آزادیاں ہیں اور جو سب کچھ، اس کے نتیجے میں پسند کی شادی جو ہے وہ ایک عام معمول بن گئی ہے اور اکثر گھرانوں میں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں۔ بعض اوقات صرف خاندان، برادری، ناک کا مسئلہ بنا کر ایک معقول رشتے کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا لازم ہوتا ہے کہ اس سے بڑے قدم اٹھائے جاتے ہیں اور بچے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا کوئی اور غلط کام کرنے لگتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم اپنے آئیڈیلز کو نہیں پا سکتے یا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ بچے ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ کریں، تو ایسی شدت اور ناروا سختی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بالکل ایک بغاوت کی رائے اختیار کر کے ایک اور ہی راستہ تلاش کرے۔ ٹھیک ہے، نامعقول کو روکیں آپ، یہ نہیں کہا جا رہا کہ نامعقول چیزوں کا آپ قبول کر لیں، اور جو چیز بالکل ہی سوٹ نہیں کرتی اور کل آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے تو اس پر آپ نہ بھی الاؤ کریں، فرم سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن یوزولی بعض اوقات صرف مثلا یہ کہ ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی بہن کی بیٹی سے شادی کرے، وہ فلاں لڑکی سے کیوں کرنا چاہتا ہے، اب اس پر وہ اتنی سختی کر رہی ہے صرف اس لیے کہ بہن کو فیور دینا ہے، یا اسی طرح بھائی کو یا کسی کو بھی، یا کوئی لڑکی خود اس کو پسند ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی بہو بن کر آئے۔ اب آپ سوچیں کہ جس نے شادی کرنی ہے ضرورت تو اس کی ہے، ٹھیک ہے ماں کا حکم بڑی چیز ہے، ماں کا ادب احترام، لیکن شادی کے معاملے میں اصل چوائس تو جس نے زندگی بسر کرنی ہے اس کی ہے، اور اگر وہ لڑکی جس کو وہ پروپوز کر رہا ہے وہ معقول ہے، ایک شریف لڑکی ہے، ایک سمجھدار لڑکی ہے اور بظاہر اس میں کوئی ایسا عیب نظر نہیں آتا، تو صرف ایک انا کا مسئلہ بنا کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، اس سے عموماً فساد پھیلتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے دین ایمان پر تم مطمئن ہو تو تم اس کو قبول کر لو، نکاح کر دو، اگر نہیں کرو گے تو بڑا فساد پیدا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں خاندانوں کے اندر صرف رشتوں کی ناچاکیوں اور اسی قسم کے مسائل سے ابھرتی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں کہ جن میں انسان ایک ہٹ دھرمی اور انا کا شکار ہو کر کوئی فیصلہ کرتا ہے صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ آپ ہو سکتا 100% صحیح ہو، لیکن آپ کا صحیح ہونا ضروری نہیں کہ دوسرے کو بھی سوٹ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، کسی دوسرے کو بے وجہ پرووک نہ کیا جائے، اپنی عزت کی خود حفاظت کی جائے، صرف یہ شکایت نہ کی جائے کہ دوسرے ہماری عزت نہیں کرتے، یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں، کیا آپ تو سبب نہیں ہیں اس چیز کا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ مستحب اور نوافل اور عام چیزوں میں تو یہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق، حرام حلال کا تعلق ہے تو اس میں آپ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مثلا کوئی شخص آپ کی دوست کہتی کہ دیکھو اس وقت میں آئی ہوں تمہارے پاس، نماز نہیں پڑھو، اور آپ کہتے ہاں واقعی پھر پتہ نہیں کب آئے گی، چلو یہ وقت اس کے ساتھ گزار کے قضا کر کے پڑھو، نہیں یہ نہیں کریں گے آپ، اور آپ یہ سوچ کر کے نہیں وہ روٹ کر چلی جائے گی، نہیں تھوڑا سا روٹنے دیں کوئی بات نہیں، اس لیے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، یہاں آپ کسی اور کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن عام طور پر مثلا یہ نہیں کہ مہمان گھر میں آئے ہیں اور آپ کہیں کیا ان سے فضول باتیں کرنی، چلو 10 نفل ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ اب نفل پڑھنا جو ہے یہ فساد کی بات ہے، یا بچہ رو رہا ہے دودھ کے لیے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ایک لمبی خشوع خضوع والی نماز پڑھ کے اس کو دودھ پلاؤں گی، تو یہ نہیں، اس میں اگر آپ کی افضل وقت سے ذرا ڈیلے بھی ہو جائے تو بھوکے بچے کو دودھ دے دیں، کیونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی ناسمجھی کی باتیں بعض اوقات دین کے اندر بہت بگاڑ پیدا کرتی ہیں، لوگوں کو دین سے ایک ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ سوچا کریں کہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں پھر اسلام سے کیوں بھاگتے ہیں، لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں لیکن دین سے ری ایکشن کیوں ہے ان کو؟ اس کا سبب کون لوگ ہیں؟ کیا چیز ہے؟ دین تو اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے، لیکن لوگ اس سے خوف کھا کے بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں. اس کی وجوہات تلاش کیا کریں، اس پر غور کیا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا کوئی طرز عمل، کوئی رویہ لوگوں کو دین سے بھگا رہا ہے، یا آپ اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہے. دین کے اندر بہت لچک ہے، ہر دور میں فٹ ہو جاتا ہے، ہر دور کے مسائل کو حل کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم آج کے مسائل کا حل 1000 سال پیچھے کو دیکھ کے تلاش کرتے ہیں کہ نہیں، جو فلاں امام نے فرمایا تھا اس کے مطابق ہی ہم عمل کریں گے. آج کے دور میں اگر حالات بدلے ہیں تو بدلتے رہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے جس کو تقلید جامد کہتے ہیں، کہ جمود، کہ جو انہوں نے فرما دیا بزرگوں نے بس وہی ہوگا. بالکل ایسے جیسے خاندانی زندگی میں وہ دادا رشتہ کر گئے تھے، اب کیسے انکار کرے. ہوتا ہے نا، عام طور پہ بچوں کی شامت آتی ہے کس پر. مجھے پچھلے دنوں ایک خاتون ملی جو خود ڈاکٹر ہیں اور ہسبینڈ بالکل ان پڑھ، مکمل ٹوٹلی illiterate، اسکول کا شکل نہیں دیکھی. چچا کے بیٹے ہیں. شادی کیوں ہوئی؟ کہ دادا نے بچپن میں رشتہ کر دیا تھا تو باپ نے کہا کہ میرے باپ کا فیصلہ ہے، بزرگوں کا فیصلہ ہے، اگر نہ ہو گئی تو یہ تو 7 پشتوں تک قتل و غارت ہوگی، اس لیے بیٹی تم قربانی دو، ایک دفعہ ہاں کر لو، پھر بعد میں دیکھی جائے گی، اگر جان چھڑانی ہوئی تو چھڑا لیں گے، اگر تمہارا نہیں گزارا ہوگا. اب آپ خود سوچیں کہ اس قسم کے فیصلے جو بزرگ کر جائیں اور بزرگی کی لاج نبھاتے ہوئے لڑکیوں کی زندگیاں جہنم بنا دی جائیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے سب کچھ چھوڑا، میں گاؤں میں بھی رہی، میں نے کھانے بھی ان کے مرضی کے پکائے، میں نے سارے کام دیے، لیکن اس شخص کو دیکھتے ہی وحشت ہونے لگتی تھی جس کو بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا. خود سوچیں ایک لڑکی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو اور ایک بالکل ٹوٹلی illiterate ہو، کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ چچا کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، بہت مشکل ہوتا ہے. ایک کی سوچ کتنی ریفائنڈ اور دوسرے کی کیسی، کہ جو صرف کبوتر اڑائے اور صرف شکار ہی کرے. ایسی مثالیں بہت ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. لیکن یہ سب کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ روایات نبھانے کے لیے، بزرگوں کے فیصلے نبھانے کے لیے. ان فیصلوں میں اگر کوئی سینس نہیں تو اللہ نے تو ہمیں نہیں پابند کیا کہ بزرگوں کا ایسا احترام کرو. اسی طرح ہم علماء دین کے ساتھ بھی کرتے ہیں. علماء دین کا ادب، احترام، عزت ہم پر لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہ کرے، ان پر رحم نہ کرے. سب عزت احترام اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عزت اور احترام میں ان کے اقوال کو قرآن حدیث کا درجہ دے دیا جائے اور جو انہوں نے فرمایا اس کے مقابل کسی دوسرے کی بات نہ سنی جائے. ایسا کرنے سے پھر دین کے اندر ایک ری ایکشن ہوگا. لوگ یہی کہیں گے کہ آج کے دور میں دین ہمارے مسائل حل نہیں کرتا، اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. نئے نئے مسائل کے لیے دوبارہ نئے سرے سے قرآن اور سنت کے مطالعہ کر کے احکامات کو ڈیڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. نہ لوگوں کی عقل ختم ہوئی اور نہ ہی ان کی سمجھ پہ کوئی فرق آیا ہے. آج بھی محنت کی جائے تو براہ راست قرآن اور سنت سے احکامات آج کے دور کے مطابق مستمبت کیے جا سکتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فتویٰ لینے کے لیے جاتا ہے تو عموماً کیا لکھا ہوتا ہے؟ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا ہے، فلاں عالم کا یہ کہنا ہے، لہذا یہ بات حرام میں ہے یا حلال میں ہے. تو اس پر بعض اوقات مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیوں یہ لکھتے ہیں کہ فلاں نے فرمایا، یہ کیوں نہیں لکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. سب علماء کا احترام لازم سر آنکھوں پر، لیکن اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے درجے کو اتنا بڑھائیں کہ خدا رسول کے اوپر لے جائیں. کہ ایک واضح صاف صحیح حدیث بھی موجود ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ چونکہ میں فلاں مسلک اور فلاں گروہ سے تعلق رکھتی ہوں اس لیے ان کے ایکسپلینیشن کے مطابق میں آج بھی عمل کروں گی، خواہ وہ 1000 سال پہلے کے حالات کے مطابق تھی. انشاءاللہ میں پڑھاؤں گی تو آگے بات آئے گی مختلف مثالیں. مثلاً خواتین ہی کے مسائل میں پیریڈز کی مدت میکسیمم کتنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو 1000 سال پہلے علماء نے اس مدت کو مقرر کیا وہ اس دور ان حالات کے مطابق تھی یا اپنے اپنے علاقے کی عادت کے مطابق تھی. آج کے دور میں غذائیں بدل گئیں، بلوغت کی عمر میں فرق آ گیا، کئی فیکٹرز ایسے ہوئے کہ جس سے اس مدت کو ریوائز کیا جا سکتا ہے. اگر وہ مدت قرآن اور حدیث میں لکھی ہوتی تو ہم ریوائز نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ صرف علماء کا قول ہے تو اس تقلید جامد کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پھر دیکھنا ہوگا کہ آج کے دور میں انوائرنمنٹ میں جو چینج آ گئی ہے، ماحول میں، رہن سہن میں، اب 1000 سال پہلے مشینی دور نہیں تھا، لوگوں کی سوچ ایسی نہیں تھی جس طرح اب اور ہو گئی. اس سوچ نے، اس میڈیا نے، اس کھانے پینے کے انداز نے، اس سہل پسند زندگی نے عادات کو بدلا، اور ان عادات کے بدلنے کی وجہ سے جسمانی حالات بھی کچھ بدلے، اور ان حالات کے بدلنے کی وجہ سے دینی احکامات میں بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے، لیکن ان میں نہیں جو قرآن اور سنت میں، اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. ان میں جو بزرگوں نے کہا ہے یا علماء نے اپنی عقل یا مشاہدے یا تجربے کی بنا پر ایک بات یا ایک حکم دیا ہے، جب تک ہماری سوچ کے اندر یہ وسعت نہیں آئے گی ہم موجودہ دور کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. اور اگر ہم نے حل نہ کیا تو ہم لوگوں کو یہ جواز فراہم کریں گے کہ تم کہو کہ ہاں یہ دین کیا ہے، بڑا سخت ہے اور یہ تو 1400 سال پرانا ہے. کبھی آپ سوچیں کہ لوگوں نے کیوں کہا کہ یہ 1400 سال پرانا ہے؟ اس وجہ سے کہا کہ جب کوئی مسئلہ آیا تو ہم نے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے صرف یہ دیکھا کہ فلاں عالم نے، جن کو میں احترام دیتی ہوں، انہوں نے کیا کہا. ان کا کہا میرے لیے حرف آخر، اس کے بعد کوئی اور دوسری بات کی نہیں جا سکتی. حالانکہ اگر ان علماء کو بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی نظر آتا ہے، مثلا امام ابو حنیفہ ایک بات کرتے ہیں تو ان کے شاگرد دوسری کرتے ہیں، پھر کوئی اور. اور یہ کن امور میں ہے؟ ان میں جہاں قرآن اور سنت کا واضح حکم نہیں. اب آپ کہیں گے قرآن اور سنت کا واضح حکم کیوں نہیں اگر ہمارا دین تو مکمل ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ مختلف ادوار میں کچھ چیزیں بدلیں گی، اس کے مطابق اسی قرآن اور سنت سے پھر نئے احکامات نکالے جا سکتے ہیں ضرورت کے تحت، اس میں یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، نتیجہ کیا ہے، کہ تم دوسروں کے الہوں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. یعنی دین کا ایسا نقشہ مت پیش کرو جس سے لوگ تمہارے دین کو گالیاں دینے لگیں، دین کو بدنام کرنے کا سبب مت بنو. دین میں خرابی نہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے پرسنلی یہ کہتے سنا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سب چیز کو مانتے ہیں، لیکن یہ جس دین کو آج کا مولوی پیش کر رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب لفظ مولوی بولا جاتا ہے تو اس میں اور عالم میں فرق ہوتا ہے. مولوی سے مراد عموماً کیا لیا جاتا ہے؟ ہر وہ شخص جو مثلا نماز پڑھا رہا ہے، خواہ وہ نماز کا ترجمہ بھی نہیں جانتا. عالم مختلف چیز ہے. تو بعض اوقات لوگ ان دو لفظوں میں کنفیوژن ڈال کے بلیم کرنے لگتے ہیں، جی آپ علماء کا احترام نہیں کرتے، حالانکہ دونوں کے معنی اور اسٹیٹس میں فرق ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ہمیں صرف اعتراض کرنے کی بجائے اور غصے میں آنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کا نام لینے والوں سے لوگ کیوں بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں. اس میں ہم عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو گیا ہے کہ لوگ ان سے بھاگنے لگے. اسلام اپنے نظریات میں اتنا سچا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اس پر کوئی چیز غالب آئی نہیں سکتی، دلائل کے اعتبار سے اس پر کوئی جیت نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل کرنے والے ایسے بد عمل ہو جائیں کہ لوگ ساتھ اسلام کو بھی بدنام کر دیں. تو اس وقت جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ جو میرے سامنے ہیں، آپ سب سے میری یہ التجا ہوگی کہ خدا کے لیے دین پڑھ کے دین کا خوبصورت نمونہ قائم کریں. ایسا نہیں کہ جسے دیکھ کے لوگ بھاگ جائیں، ایسا نہیں کہ جسے دیکھ کے لوگ خوف زدہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ جس سے لوگ دین کی طرف مائل ہوتے تھے، نہ کہ دین کو بدنام کرتے. یہ الگ بات ہے, جو دشمنوں کے جھوٹے پروپیگنڈے تھے وہ سب کو سمجھ آ رہے تھے, وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن آپ کی جان کے دشمن بھی آپ کی اخلاق کی گواہی دیتے تھے. تو اسی لیے یہ دعویٰ کیا گیا نا کہ انکا لعلی خلق عظیم, کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کذالک, اسی طرح زینا لکل امت عملہم, خوبصورت بنا دیے ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال, یعنی سب لوگوں کو ان کے اپنے اعمال بہت اچھے لگتے ہیں. کسی کو بھی اپنا طریقہ غلط نہیں لگتا. عموماً انسان یہ کہہ کر کہ لو ہمارے آبا و اجداد بے وقوف تھے, یا وہ بڑے عالم تھے یا تم بڑے عالم ہو. تو جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا نا کہ جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کے ساتھ ماضی کی عظمتیں وابستہ ہو جاتی ہیں, ان کے بارے میں ہمیشہ ایک بڑا تصور قائم ہو جاتا ہے. جو اپنے دور میں لوگ بستے ہیں ان کی عموماً ناقدری تھی. عام طور پر آپ دیکھیے کہ ایک زندہ شخص جو بڑے سے بڑا کارنامہ کر رہا ہو, عموماً لوگ اس کی طرف کم ہی متوجہ ہوتے ہیں, لیکن جب وہ مر جاتا ہے سب کا ادھر دھیان ہو جاتا ہے. پھر اس پر اخباروں کے ایڈیشنز آتے ہیں, اس پہ مضمون لکھے جاتے ہیں, اس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں, اس شخصیت کو اینالائز کیا جاتا ہے. یہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو بڑے کام کے باوجود عموماً لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں, جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ایک دم بڑے بنا دیے جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. یہ انسانوں کی ایک کمزوری ہے, ایک نفسیات ہے. ثم الی ربہم مرجعہم, پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون, تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ عمل کرتے رہے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اِيمَانِهِمْ, اور انہوں نے اللہ کے نام کی پکی پکی قسمیں کھائیں. کن کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف. تو یہ بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اس بات پر, لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ, کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی, کوئی معجزہ آ گیا, لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, تو وہ اس کو ضرور مان جائیں گے. قل, کہہ دیجئے, انما الآیات عند اللہ, بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں. وما یشرکم, اور کیا چیز بتائے تم کو, انہا اذا جاءت, کہ جب وہ آ گئی, لا یومنون, یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے, آپ بھی اگر ہمیں دکھا دیں تو ہم بھی مان جائیں گے. کبھی کہتے کوہ صفا اگر سونے کا بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, جنہیں نہیں ماننا وہ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ان کے پاس کوئی حسی نشانی آتی, حسی کا کیا مطلب ہوتا ہے, مثلا یہ گلاس ہے تو میں اس کو ٹچ کر سکتی ہوں, یہ ایک حسی علامت ہے, ٹھیک. اور جس وقت بات میں بول رہی ہوں اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. کوئی حسی نشانی آتی تو کہتے تو جادو ہے, اور اگر کوئی مانوی نشانی آتی تو کیا کہتے ہیں, لو ہمارے آبا و اجداد کوئی کمتر تھے, وہ کوئی غلط کہتے ہیں. آج بھی آپ لوگوں کی یہی نفسیات دیکھیں گے کہ اگر کسی کو کوئی بات بتائی جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے بتائی جا رہی, کیا بتائے, فوراً کمپیئر کرتے ہیں اپنے بڑوں سے. اگر عموماً بھی لوگوں کے اگر گفتگو پہ آپ غور کریں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بات شروع کرتے ہیں تو لوگ اپنی پرسنل کہانیاں شروع کر دیتے ہیں بیچ میں. کسی گفتگو میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر انہیں کوئی چیز بتا رہے ہو تو, میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اس مسئلے میں آپ کیا کہتی ہیں, یا کوئی بات پوچھتے ہیں دین کے حوالے, جب میں شروع کرتی ہوں فوراً اس کو پرسنل لے کر اپنی کوئی پرسنل کہانی شروع کر دیتے ہیں. یہ ہم سب کی ایک کمزوری ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو اپنے دماغ کے اس سے دیکھتے ہیں, اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں. ہم محدود صلاحیتیں رکھتے ہیں نا, اس وقت میں ادھر دیکھ سکتی ہوں, آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں, ہم دونوں طرف ایک ویک وقت دیکھ نہیں سکتے. تو ہر شخص کے دیکھنے کا اینگل مختلف ہے. جو وہاں بیٹھا ہے اس کا اینگل اور ہے, جو ادھر بیٹھا ہے اس کا اور ہے, جو سامنے والا ہے اس کا اور ہے, جو ادھر بیٹھا ہے اس کا اور ہے. نقطۂ نظر کا کیا مطلب ہے, کہ جدھر سے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو نقطۂ نظر کے اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو ایک چیز صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتی. مثلاً اس وقت میں بیٹھی ہوں, ہو سکتا ہے کمرے سے جو باہر بیٹھے ہیں وہ سمجھے کہ میں یہاں کھڑی ہوں, और उनसे को पूछा कि वो उनका कद कितना था, आपके हाँ लगता है कुछ 4 फुट है, इसलिए कि दूर से मुझे तो यही नजर आया। तो ये क्योंकि उन्होंने आगे आके देखा नहीं, पूरी तरह एक चीज को खुलाने के कोई शख्स बैठा है या खड़ा है। तो सही रुख से अगर चीज को ना देखा जाए, याद रखें, सही रुख से अगर चीज को ना देखा जाए तो बसा औकात इंसान एक चीज को सीधा देखने की बजाय उल्टा देख लेता है। मसलन अगर कोई शख्स इस वक्त मुझे पीछे से देखे तो बहुत आसानी से कह सकता है कि उनकी आंखें कोई नहीं, इसलिए कि मैंने उनको देखा और कोई आंखें थी नहीं। अब क्यों उसको मेरी आंखें नजर नहीं आ रही? इसलिए कि वो मुझे पीछे से देख रहा है। तो निशानियों का आना या ना आना, जब तक देखने का एंगल दुरुस्त ना हो, सही रुख से आप ना देख रहे हो, आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी। हक को जानने के लिए, हक को पहचानने के लिए, हक को समझने के लिए, हक को समझने के लिए क्या जरूरी है? नियत का दुरुस्त होना, हक की तलब होना। जिनके अंदर तलब पाई जाती है उनको अल्लाह राह दिखा देता है, और जिनके अंदर तलब ना हो, जिनके मकासिद कुछ और हो, जो हक को हक के तौर पे ना लेना चाहते हो, उनके लिए हक कबूल करना मुश्किल होता है। हक सामने भी हो तो उनको नजर नहीं आता। कि इन्होंने कहा कि आप निशानियां दिखाइए, हम अभी माने के माने। फरमाने निशानियों की जरूरत नहीं, निशानियां आ भी गई तो ये कहेंगे तो जादू है, फिर भी नहीं मानेंगे। وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, और हम फेर रहे हैं उनके दिलों को और निगाहों को, कमा लम युमिनु बिही अव्वला मर्रा, जैसा कि वो इस पर पहली मर्तबा ईमान नहीं लाए। यानी इस हक पर इब्तिदा में नहीं ईमान लाए, शुरू में इन्होंने झुटला दिया और इसको अना का मसला बना लिया, तो अब हक नजर भी आए तो कबूल नहीं करेंगे। इसलिए वह नजर हम फी तो ज्ञान हिम या महोन, और हम छोड़ रहे हैं उनको उनकी सरकशी में कि भटकते फिरें। यहां एक और वजह बता दी गई, और वो क्या कि जो लोग, अमूमन लोगों की नफ्सियात ये होती है कि अगर पहली निगाह में उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो बाद में उसकी कितनी भी खूबियां सामने आ जाएं वो उनकी नजर में जचता नहीं। ये एक मशहूर सेंटेंस सेइंग आप बोलते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, बिल्कुल यही चीज यहाँ कही गई कि चूंकि पहली दफा नहीं माना तो इसलिए अब नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जिस रंग में, जिस निगाह से पहली दफा देखा, उसे बदलने की अब इनके अंदर सलाहियत नहीं, ये उसी रंग में देखे चले जाते। आप देखेंगे अमूमन क्या होता है कि जब आप पहली दफा किसी शख्स को देखते हैं और उसका एक अच्छा इम्प्रेशन आप पे बैठता है तो फिर वो कायम रहता है, फिर दूसरे इम्प्रेशन आते भी जाएं तो वो धुलते जाते हैं, लेकिन पहला जो है वो बाकी रहता है। लेकिन अगर कोई शख्स पहली मर्तबा में आपकी निगाहों में जचा नहीं तो वो कितना भी अच्छे काम करे, आप कहते नहीं है तो इसकी असलियत तो वही ना। तो ये इंसान की कमजोरी है, इस पर वही काबू पा सकता है जो हद से ज्यादा अदल और इंसाफ पसंद हो, वही अपनी राय तब्दील करता है। जो किसी को माफ कर सकता नहीं, कोई बात नहीं, गलती इंसान से हो जाती है, हो सकता है उसके मकसद ये ना हो, उसकी वजह ये ना हो, और हमें सिखाया भी ये गया है कि किसी की गलती को देखकर क्या करो, कई तावीलें करो, और जब वो नहीं मानते तो हम भी क्या करते हैं, नजर हम फी तो या नहीं या महून, हम उनको उनकी सरकशी में छोड़ देते हैं, वो घूमते फिरते रहें, भटकते रहें। वाखर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की इस कायनात में सूरज तो एक ही है लेकिन सितारे बेशुमार हैं। अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हर शख्स अपने शोबे में आफ्ताब की तरह नुमाया होने की कोशिश करता है, लेकिन हर एक की किस्मत में आफ्ताब बनना नहीं होता। हम कोशिश करके इन सितारों में से एक सितारा तो हो सकते हैं जो अंधेरे में भी रोशनी का पैगाम लेकर टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन जिंदगी की इस जद्दोजहद में मायूस होकर कभी भी डूबने के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि अगर हमने हिम्मत हार दी तो अल्लाह ताला हमसे बेहतर लोगों को इस काम के लिए चुन लेंगे। अगरचे हम इन सब लोगों के बारे में नहीं जानते जिनके खून से इस्लाम की बुनियादों को तकवीत मिली, लेकिन उनमें से किसी की भी कुर्बानी अल्लाह के हाँ रायगा नहीं गई, وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس پھول کو نکھت بخشی، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہوں گے۔ بہت ہی اچھا کمنٹ ہے، بہت ہی اچھا اور بہت اچھے غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ آفتاب ایک ہوتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا قرآن پاک میں، سراج منیرا، چمکتا روشن چراغ۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی سورج کے لیے لفظ سراج آیا ہے، سراجم وہاجا۔ لیکن صحابہ کرام کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اصحابی کنجوم، میرے صحابی جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، اصحابی کنجوم۔ اور یہ ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھی پازیٹو سوچ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم میں سے ہر شخص سورج بننے کی فکر میں کیوں ہے۔ ستارے بہت سے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ان کو رہنمائی کا ذریعہ بتایا ہے کہ لوگ ان سے راہ پاتے ہیں، ہدایت کا سامان ہوتے ہیں۔ تو سورج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، اس کے مقابل تو کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اور ہم سب کا حال کیا ہے؟ ستارے، کوئی زیادہ چمکدار ہے اور کوئی کم چمکدار ہے۔ ستاروں میں بھی جو دو طرح کے نظر آتے ہیں نا، ایک کو ثوابت بولتے ہیں، ثوابت۔ ثوابت کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جو ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں اور وہ عموماً گھومتے نہیں ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں جو سیارہ جنہیں بولتے ہیں، گھومنے پھرنے والے، چلنے والے۔ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک آپشن بھی ہے کہ چاہے تو آپ ثابت بن جائیں، یعنی ایک ہی جگہ پر جم کے چمک دیتے رہیں، اور چاہے آپ سیارہ بن جائیں، گھوم پھر کے اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچائیں، اور چاہے تو آپ تیز روشنی کا ستارہ بن جائیں، اور چاہے تو آپ ٹمٹماتا ہوا۔ لیکن جب دین کا علم آ جاتا ہے، یہ نور آ جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ چمک تو آ ہی جاتی ہے۔ ٹوٹنے کی بجائے، گرنے کی بجائے، بجھنے کی بجائے، چمکتے رہیں جتنا بھی چمک سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔